درس حدیث میں شرکت والے حضرات آگے تشریف لے آئے. ہم بارش میں چل کر آئے ہیں, آپ حضرات اتنا آگے آ جائیں, اتنی تکلیف اٹھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الطعام وبعد ما فرغ منه. ان کلمات کا ذکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد فرمایا کرتے تھے. کھانا یوں تو انسانی ضرورت ہے, لیکن انسان کی نیت صحیح ہو, طریقہ صحیح ہو, سنت کے مطابق کھائے تو یہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے. ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے کہ اس شریعت میں زندگی گزارنے کے ہر طریقے کو بتایا ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق اس میں ہدایت موجود نہ ہو. معاملات ہو, معاشرات ہو, اخلاق ہو, عدالت کا نظام ہو, حکومت کا نظام ہو, انسان کی اپنی نجی زندگی ہو, کھانا پہننا, لباس, وضاقتہ, ہر ایک چیز کے متعلق اس شریعت میں ہدایت موجود ہے, رہنمائی موجود ہے. کھانے کے آداب میں یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے, اور میں نے اس کی فضیلت بھی بتائی آپ کو, اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً آپ کو اس سے پہلے یا اس سے پہلے ہفتے میں کہ دسترخوان جو ہو وہ بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے اور اس کا بھی احترام اور اکرام ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جو ہم کھاتے ہیں, جو زوائد چیزیں نکلتی ہیں, ہڈی وغیرہ دسترخوان پہ نہ رکھیں, الگ کوئی تشتری پلیٹ اس کے لیے ہونی چاہیے. دسترخوان پر رکھنا ہی دسترخوان کی بے ادبی, بے اکرامی ہے. کچھ لوگ دسترخوان پر ہاتھ دھوتے ہیں, ہاتھ بھی نہیں دھونے چاہیے, وہ ہاتھ کا میلا پانی دسترخوان پہ گرتا ہے. پلیٹ میں ہاتھ دھویا جاتا ہے کہیں پر, وہ بھی غلط ہے, پلیٹ کی بے ادبی ہے. تو دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے. یہ اقرب الی السنہ ہے, سنت کے زیادہ قریب ہے. لیکن کہیں پر ہم گئے, اس کے گھر پہ نظام ایسا ہی بنا ہوا ہے کرسی پر, میز پر کھانے کا, تو اب ایسا نہ کیجیے بھائی سب چیزیں ہٹاؤ اور نیچے بچھاؤ, کھا سکتے ہیں, جائز ہے. اقرب الی السنہ, سنت کے زیادہ قریب. نیچے بیٹھ کر کھائیں آپ, دسترخوان بچھا کر کھائیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں, اور اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا تو پوری بسم اللہ پڑھ لیں, قاری بسم اللہ پڑھ لیں تو بھی کافی ہے, بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیں, اس سے کھانا شروع کیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع فرماتے تو پہلا ہی لقمہ لیتے, منہ میں نہیں رکھتے ابھی, صرف اٹھاتے, ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے, یا واسع المغفرہ, کیا دعا ہے بتاؤ؟ یا واسع المغفرہ. آپ جو پانچ سات لوگ آئے ہیں نا, بڑی قربانی ویسا ہے اس وقت, اس لیے بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ العزیز. یا واسع المغفرہ, اے بہت زیادہ وسیع مغفرت والے, میری مغفرت کر دے. پہلا لقمہ اٹھاتے وقت کھانے سے پہلے ہی آپ کیا کہتے؟ یا واسع المغفرہ. اور جب پہلے لقمے سے فارغ ہو جاتے تو الحمدللہ کہتے. آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ اس پہ. یا واسع المغفرہ, اور جب پہلے لقمے سے فارغ ہو جاتے تو الحمدللہ کہتے. پھر گاہے گاہے اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے. تعریف چاہے اردو میں کہ اللہ تیرا شکر ہے, چاہے عربی میں اللہم لک الحمد ولک الشکر, اس طرح سے کہتے رہے. عربی میں بھی کہہ سکتا ہے, اردو میں بھی کہہ سکتا ہے. اس طریقے سے بسم اللہ کوئی آدمی اگر اپنی زبان میں بھی کہہ لے, میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, تو کافی ہو جائے گا. بسم اللہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے حدیث پاک میں, کلو امرین زی بالین لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر وفی روایت فہو اقطع. ہر وہ اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے, دم بریدہ رہتا ہے, دم کٹی ہوئی ناقص رہتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, اگر نہ پڑھی جائے گی تو کام مکمل نہیں ہوگا. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے, مفہوم ہے. کلو امرین زیبالین, ہر وہ اہم کام جس کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا گیا ہو وہ ناقص رہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ ہمارے ہاں سنت ہے. کپڑے آپ پہنے تو بسم اللہ پڑھیں, آپ کپڑے اتاریں تو بھی بسم اللہ پڑھ کے اتاریں, گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ, گھر سے نکلیں تو بسم اللہ, کھانا شروع کریں تو بسم اللہ, پانی شروع کریں تو بسم اللہ. ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی عادت ڈال لیں, ایسی عادت کہ بغیر اختیار کے, بلا کسی ارادے کے آپ کی زبان سے لفظ نکلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اس کی برکتیں بہت ہیں. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی, اور جب لقمہ اٹھایا جائے گا پہلا تو کیا بتاؤ؟ ماشاءاللہ یا واسع المغفرہ. جب پہلے لقمے سے فارغ ہو جائیں گے تو الحمدللہ, پھر گاہے گاہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے. کھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے. اس دعا کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. پانی پینے کے تعلق سے یہ بات ہے کہ پیٹ بھر کے جو پانی پیا جاتا ہے مکمل سیراب ہو کر, گلاس بھر کر, بیچ میں اور بعد میں نہ پئیں. اگر لقمہ اٹکنے کا ڈر ہو گھونٹ دو گھونٹ پی لیا جائے, لیکن پانی باقاعدہ پونے دو گھنٹے کے بعد پیجیے آپ, پیٹ بھی صحیح رہے گا. اور بعض احادیث سے مفہوم ثابت ہے کہ یہ سنت بھی ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں. جلا و مت کھاؤ, جلا کے مت کھاؤ, جل کے مت کھاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ جلا ہوا نہیں کھانا چاہیے, نقصان دیتا ہے. ایک طرف اٹھا کر رکھ دیجئے. اس میں یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ گرم نہیں کھانا چاہیے, معدے کو نقصان دیتا ہے, سنت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا خوب گرم آتا تو آپ کھاتے نہیں تھے جب تک اس کی گرمی ختم نہ ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ نے ہمیں آگ کھانے کا حکم نہیں دیا. آج کے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ خوب گرم کھانا کھائیں گے تو معدے میں تکلیف ہوگی, وہ نقصان کا سبب بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ایسا گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے, جلا ہوا کھانا مت کھائیے. جلا کر مت کھائیے, اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر کئی لوگ کھا رہے ہیں تو آپ کا انداز اور طریقہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو کوفت محسوس ہو, سامنے والے کو جلن محسوس ہو, تکلیف محسوس ہو. جب مشترک دعوت ہوتی ہے, خاص طور پر ولیمے وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں, وہاں پر یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ جب ڈش آتی ہے تو ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں جو کچھ آیا ہے مال اصل وہ بس پہلے اپنے پلیٹ میں رکھ لوں, سامنے والے کو ملے نہ ملے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن کئی دفعہ سامنے والوں کا دل دکھتا ہے, پھر اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ایک ڈش سامنے آئی ہے تو آپ اندازہ لگا لیے کتنے کتنے گوشت کے ٹکڑے سب کے حصے میں آ رہے ہیں جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا 4 لوگ ہیں ایک ڈش کے, 2 اس طرف 2 اس طرف, جتنے ٹکڑے آئے اس خیال سے آپ رکھ لیجئے, بعد میں تو پھر آئے گا, پھر اٹھا جب ضرورت پڑے پھر لے لیجئے آپ. لیکن شروع میں ہی 4 ٹکڑے آئے, چاروں آپ نے اپنی پلیٹ میں رکھ لیے, سامنے والوں کو بھی تو دعوت ہے, ان کو بھی تو کھانا ہے. تو ہم اس طریقے سے کھائیں گے تو یہ ہے جلا کے کھانا دوسرے کو, اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. بلکہ کھانے کے اندر تو یہ ہونا چاہیے ایثار, مجھے ملے نہ ملے لیکن میرے بھائی کو مل جائے. خاص طور سے ایسے موقع پر ایثار بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقع پر. اور گھر میں اگر آپ ایثار والی بات کریں گے تو بچوں میں عادت آئے گی اور گھر میں دل جڑے رہیں گے. گھر میں ایک ساتھ کھانا کھانے کی عادت ڈالیے بیوی بچوں کے ساتھ میں, اس وقت میں جب آپ ایثار والی بات کریں گے نا اپنے بچوں کے ساتھ میں بیوی کے ساتھ میں, تو ان کے دل میں جگہ ہوگی, آپ کی عظمت پیدا ہوگی, محبت کا ماحول ہوگا. آپ نے دیکھا گوشت کے 2 ٹکڑے ہیں, ایک ٹکڑا بیوی کے حصے میں آ رہا ہے, ایک آپ کے حصے میں آ رہا ہے, آپ اس کا حصہ اس کو دے دیں, لیکن آپ ذرا ایسا بھی اپنے حصے میں سے بھی تھوڑا سا توڑ کے اس کو دے دیں آپ. اور اگر آپ اس کے منہ میں ہی دے دیں آپ تو سبحان اللہ, یہاں پر اظہار بھی ہو اور اظہار محبت بھی ہو, اس سے گھر بنتا ہے. اور یہ سب ہماری شریعت ہم کو سکھاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب کھائیں تو کسی کو دیکھ دیکھ کر ہمیں جلنا بھی نہیں چاہیے. کسی دوسرے کے دسترخوان پہ اگر ہم کھا رہے ہیں تو خود مالک نہیں بننا چاہیے. اس طریقے سے کہ ہم خود ہی کر کر کے دوسرے کو دیں, ہاں اگر اس کی اجازت ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو ڈالیے آپ تو آپ کریے ایسے, لیکن اس کی اجازت نہیں ہے تو درست نہیں ہے. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو منتظم ہوتا ہے کھلانے والا, وہ بہتر جانتا ہے کس کو کتنا ڈالنا ہے, کیسے ڈالنا ہے, کھلانا ہے, اس حساب سے وہ کھلائے گا. مثال کے طور پر گھر میں اگر 4 ہی ٹکڑے ہیں اور اس نے دسترخوان پہ لا کے رکھ دیے اور 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے جو ہے اپنے سامنے والے کے 2 ٹکڑے ڈال دیے, 2 اس کے ڈال دیے, سوچا اور آ جائیں گے, شرمندگی کس کو اٹھانی پڑے گی, کھلانے والے. اس لیے وہاں مالک مت بنیے آپ. آپ کو کھانے کے لیے اس نے کہا ہے آپ کھائیے, آپ کو نکالنے کا اختیار تھا آپ نکال کر کھائیے, آپ خود وہ اپنے حساب سے ڈالے گا. اسی طرح بعض جگہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جو کھلانے والا ہوتا ہے, جو میزبان ہوتا ہے, اس کو زبردستی بٹھاتے ہیں, جب بیٹھیے نا آپ بھی بیٹھ جائیے. اس پر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آداب تعام میں سے ہے یہ. اس لیے کہ منتظم جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرا بیٹھنا مناسب ہے یا نہیں ہے. وہ منتظم ہے، وہ انتظام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز سامنے ہو اس کے، اس سے زیادہ اہم کوئی کام ہو یا انتظام میں کوئی آگے پیچھے کا مسئلہ ہو، اس لیے بعض جگہ دیکھا نہیں نہیں صاحب بیٹھی ہے، زبردستی بٹھاتے ہیں، آپ نہیں بیٹھیں گے تو ہم نہیں کھائیں گے، تو ایسے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے منتظم. کہیں پر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو منتظم ہوتا ہے، میزبان ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے کہ گھر میں اپنی گھر والی کے ساتھ ہی کھائے گا، ایک پوری عادت بنی ہوئی، اس کے بغیر کھانا ہضم ہوتا نہیں، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے. اب ہم تو مہمان ہیں اور ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے تو ٹھیک ہے کھا لیں ہم، لیکن زبردستی اس پر کریں ہم ایسا نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا معمول رات کو 11 بجے کھانے کا ہے اور ہمارا عشاء کے بعد فوراً کھانے کا ہے، اور ہم زبردستی کریں نہیں ہمارے ساتھ کھائیے آپ، اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو. یہ سب چیزیں امور معاشرت میں سے ہیں اور ان کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی بھی موقع پر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہ کھانے میں نہ کھلانے میں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھلانے میں ہم تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، سامنے والا کھانا نہیں چاہتا، ہم زبردستی کرتے ہیں کھاؤ 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 کھاؤ، یہ بھی درست نہیں ہے. تو کھانا اگر آداب کی رعایت کر کے کھایا جائے گا، سنتوں کے مطابق کھایا جائے گا، تو یہ کھانا عبادت بن جائے گا. اس باب کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کیا فرمایا کرتے تھے. حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، میزبان رسول ان کا لقب ہے. مدینہ طیبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو ہر ایک مدنی صحابی کا یہ خیال تھا اور اس کا یہ جذبہ تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آ کر قیام فرمائے. ہر صحابی جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کا یہ جذبہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کے پاس میں آئے ہیں تو اہل قبا نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک مسجد بنی نہیں تھی لیکن قبا میں محلے میں جب آپ آئے تو اہل قبا نے چاہا، اس محلے والوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں قیام فرمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی مامور ہے، اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا. تو اللہ کی قدرت، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا، ان کے آبا و اجداد جب ہجرت کر کے یہاں آئے تھے یمن کی طرف سے، تو یہ گھر اس نیت سے بنایا تھا، ان کے یہاں یہ باتیں تھیں، یہ چرچے تھے کہ نبی آخر الزمان یہاں مبعوث ہوں گے اور وہ ہجرت کریں گے، اس سرزمین کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے، تو ان کا قیام یہی ہونا چاہیے. اس نیت سے ان کے آبا و اجداد نے وہ گھر بنایا تھا، اور یہ نسل بھول چکی تھی، ان کو یاد نہیں تھا، بعد میں پھر چرچے تازہ ہوئے، پھر سامنے باتیں آئیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سرکار کی اونٹنیاں بیٹھ گئی تو بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے یہاں تشریف لے گئے. اوپر بالا خانے میں، اوپر کے حصے میں، کمرے میں قیام کرنا چاہا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ مجھ سے ملنے جلنے والے لوگ زیادہ آئیں گے، اس لیے نیچے ہی قیام بہتر ہے. تو نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جٹ گئے، یعنی دونوں مطلب میاں بیوی، بڑی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ لوگ اوپر رہتے تھے، کہ پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، سخت سردی تھی، ٹھٹراتی ہوئی سردی، انہوں نے دیکھا کہ اگر اس پانی کو سمیٹا نہیں گیا تو نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے، ایسا نہ ہو کہ چھٹ ٹپکنے لگے اور آپ کو تکلیف ہو. تو جلدی سے جو لحاف اوڑھ رکھا تھا، اور مدینے کی سردی آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سابقہ پڑا ہوگا، بڑی سخت ہوتی ہے سردی، انہوں نے جلدی سے جو لحاف اوڑھ رکھا تھا اسی لحاف سے پانی کو سمیٹا, اس میں پانی کو جذب کیا, وہ سارا پانی میں بھیگ گیا. پوری رات میاں بیوی کونے میں بیٹھ کر سردی سے ٹھٹرتے رہے, صرف اس لیے کہ سرکار کو تکلیف نہ ہو, کوئی پانی کا قطرہ نیچے نہ گر جائے اور سرکار کو, آقا کو تکلیف ہو. اس طرح سے کھانا بنا کر بھیجتے تھے. ایک دفعہ دیکھا کھانا بالکل صحیح سالم آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچا ہوا ہوتا تھا تو یہ دیکھتے تھے کہاں آپ کی انگلیاں لگی ہوئی ہیں, وہیں یہ لوگ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کھانا میاں بیوی کھاتے تھے. کچھ زیادہ بھیجتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا دیں اور بچا ہوا یہ کھائیں. ایک دفعہ دیکھے کھانا بالکل یوں ہی آ گیا تو جلدی سے گھبراتے ہوئے پریشان ہو کر حضور کے پاس پہنچے, یا رسول اللہ کیا بات ہے, کھانا صحیح نہیں بنا, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. لرزا ترسا ڈرے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہنے لگے نہیں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, کھانے میں لہسن تھا, لہسن تھا, اور میرے پاس فرشتے آتے ہیں ان سے بات کرنی ہوتی ہے, ان کو بدبو پسند نہیں ہے, بو پسند نہیں ہے لہسن کی, اس لیے نہیں کھایا. کچا لہسن اس میں بو ہوتی ہے اس لیے پسند نہیں کرتے تھے آپ, لیکن پکا ہوا لہسن کھایا جا سکتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں, اور کسی کو مسجد میں آنا نہ ہو تو کچا بھی کھائے, کوئی حرج کی بات, ناجائز نہیں ہے کھانا. ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کو کھانے کے لیے کچا, لیکن اس طریقے سے کھایا جائے کہ منہ میں بدبو پھر آپ ختم کر کے کسی سے ملیں, کہیں باہر جائیں تو ایسے. کچا کچا لہسن کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں نا, کوئی مہمان ہوتا ہے, کبھی جماعت کی بھی ہم لوگ دعوت کرتے ہیں, جماعت آئی, اللہ والے لوگ آتے ہیں, مسجد میں کھانا بھیج دیا, بریانی بھیجی, تو ہم کچی پیاز کی چٹنی بھیجتے ہیں. غلط ہے, آئندہ خیال رکھیے, مسجد میں مت بھیجیے. آپ کنکڑی کی چٹنی بنا کر بھیج دیجئے مسجد میں, اگر بریانی بھیجنی ہے آپ کو تو چٹنی کون سی بنائیں گے, کنکڑی کی بنا کر بھیج دیجئے, پیاز مت بھیجیے کچی پیاز. کبھی خشکا خورمہ بیچتے ہیں, اس کے ساتھ چٹنی بنتی ہے, ہری چٹنی, اس میں پیاز ہوتی ہے کچی, مسجد میں مت بھیجیے. مسجد میں کھا کر آنا بھی جائز نہیں ہے کچا لہسن کچا پیاز. ہاں آپ منہ صاف کر لیں, بدبو زائل کر لیں اس کی, تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اسی سے وہ حکم نکالا ہے کہ بیڑی سگریٹ پی کر مسجد میں آپ نہیں آ سکتے جب تک آپ کے منہ میں اس کی بدبو رہے. منہ کی بدبو آپ ختم کر دیجئے تو پھر آئیے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خدمت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مہینے تک مستقل آپ کا قیام رہا, پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہیں پر گھر تعمیر کر دیے گئے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہوئے, مسجد نبوی بنائی گئی, اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. پھر ہر موقع پر یہ صحابی حضور کے ساتھ رہے, ہر غزوے میں, ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمان آیا, اس میں بھی ان کی خدمات رہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی خدمات رہیں. پھر آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر قسطنطنیہ پر حملے کے لیے جا رہا تھا. قسطنطنیہ جس کو آج استنبول کہتے ہیں, ترکی کا کیپیٹل, کیپیٹل تو شاید انقرہ ہے وہاں کا, لیکن اس کا بڑا شہر ہے, لیکن ایک بڑے زمانے تک وہ پورے یورپ کی راجدھانی کے طور پر مشہور رہا ہے, مشہور تاریخی شہر ہے قسطنطنیہ, سمندر کے کنارے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کئی ارشادات بھی فرمائے. صحابہ کے سامنے وہ باتیں تھیں کہ قسطنطنیہ پر میری امت کا جو لشکر پہلا حملہ کرے گا وہ مغفور ہے, اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, جس لشکر کا امیر یزید کو بنایا گیا تھا. تو اس میں بہت سے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی اور آپ کے اس فرمان کی بنیاد پر اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو حملہ کرے گا وہ مغفور ہے, بہت سے بڑے بڑے صحابہ اس میں شامل ہوئے. اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ کی طبیعت خراب ہو گئی راستے میں, قسطنطنیہ تک یہ لوگ پہنچے ہیں, استنبول تک پہنچے ہیں, اس کی دیوار تک پہنچے ہیں, جنگ ہوتی رہی. فتح تو نہیں ہوا تھا شہر اس وقت میں، دوران جنگی حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت نے وصیت فرمائی کہ جب میں میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو دشمن کی زمین میں جتنا تم اندر تک جا سکتے ہو وہاں تک پہنچ کر مجھے دفن کرنا، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ سے کہہ سکوں مولا زندگی میں بھی تیرے راستے میں چلتا رہا اور موت کے بعد بھی میرے مولا میں تیرے راستے میں چلا ہوں جہاں تک ہو سکا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، صحابہ نے اور تابعین نے آپ کی وصیت پر عمل کیا، عین قلعے کی دیوار کے نیچے آپ کو دفن کیا، حالانکہ اوپر سے آگ برسائی جا رہی تھی، لیکن یہاں ایک لشکر کھڑا ہو گیا اور یہ تیر برساتے رہے تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں دیوار سے، اور اسی دوران گڈھا کھودا گیا، قبر کھودی گئی، اور اس میں بڑے اعزاز کے ساتھ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. بہت دنوں تک ان سے کشمکش رہی یورپ والوں سے، مسلمانوں کی، جب تک قسطنطنیہ فتح نہیں ہو گیا. کئی دفعہ اس نے چاہا، وہاں کے بادشاہ نے، مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے، کہ تمہارے رسول کے جو میزبان ہیں نا ان کی قبر کو اٹھا دوں گا یہاں سے میں. تو مسلمانوں کے جو بادشاہ تھے وہ جوش میں آ جایا کرتے تھے، کہنے لگے اچھا پھر تمہارے لیے بہت پریشانی ہو جائے گی، بڑے سخت الفاظ بھی کہتے تھے، اس کی بنیاد پر چپ ہو جاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پورے اس علاقے کے اندر قحط ہوا، خشک سالی، روزی سے ترس گئے لوگ. تو کسی نے کہا یار مسلمانوں کے یہ بڑے بزرگ ہیں اور ان کے پیغمبر کے میزبان رہے ہیں، کیوں نہ ان کی قبر پہ جا کے دعا کرو. تو عیسائی بادشاہ نے وہاں آ کر دعا مانگی تو اللہ نے بارش برسائی اور قحط دور ہو گیا. اس کے بعد سے احترام ہو گیا اس مزار کا اور وہاں مسجد بنائی گئی، اور پھر جنگیں ہوتی رہیں ان لوگوں کی، مسلمانوں کی، لیکن وہی لوگ اس کے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اور مسجد کے محافظ رہے. آپ کی قبر آج بھی وہیں پر موجود ہے، استنبول میں موجود ہے. تو یہ اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن موجود تھے، فقرب الیہ طعام، آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، فلم ارى طعاما كان اعظم بركه منه اول ما اكلنا، فرمایا جب آپ کے سامنے کھانا لایا گیا تو ہم نے دیکھا جیسا کھانا جو ابتدان یعنی کھانے کے شروع کے وقت میں جو اس میں برکت معلوم ہوئی، کھانے کے آخر میں اتنی ہی زیادہ بے برکتی معلوم ہوئی. شروع میں ہم نے دیکھا بڑی برکت ہو رہی ہے کھانے میں، لیکن آخر میں دیکھا کہ کھانے کی برکت ختم ہو گئی بالکل. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کیف ھذا، یہ کیسے ہوا؟ شروع میں برکت محسوس ہو رہی تھی، آخر میں بالکل یہ برکت ختم محسوس ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ذکرنا اسم اللہ حین اکلنا، جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا اللہ کا نام لیا تھا، بسم اللہ پڑھی تھی. ثم قعد من اکل، پھر ہمارے ساتھ ایک وہ بندہ آ کر شامل ہو گیا کہ ولم یسم اللہ تعالی، جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے ساتھ میں کھالا، فاکل معہ الشیطان، تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھاتا رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ اگر نہ پڑھی جائے تو شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور محفل میں اگر کوئی ایک بھی نہ پڑھے تو اس کا اثر سب پر پڑتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ محفل میں جب بیٹھیں تو زور سے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ سب کو ترغیب ہو. میری بات یاد رہے گی؟ کیسے پڑھنی چاہیے؟ تھوڑی زور سے پڑھ لیجیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے. اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اسم اللہ تبارک و تعالی على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره، اگر کوئی شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور پھر اسے یاد آیا تو جب بھی یاد آئے وہ بسم اللہ اوله واخره پڑھ لے. کیا پڑھ لے بھائی؟ بسم اللہ اوله واخره. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، شروع میں بھی آخر میں بھی، اللہ کا نام لیتا ہوں شروع میں بھی اور آخر میں بھی، تو اس کی تلافی ہو جائے گی. لیکن جب بھی یاد آ جائے پڑھ لینا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ. اگلی روایت حضرت عمر ابن ابی سلمہ سے مروی ہے. یہ کون ہے عمر ابن ابی سلمہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں. ربیب کا مطلب یہ ہے کہ پروردہ، آپ کی پرورش میں تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی ہوتی تھیں. کئی بچے تھے ان کے، چھوٹے چھوٹے بچے. میاں بیوی میں بڑی محبت تھی، اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی اور بڑی مصیبتیں بھی اٹھائی تھیں انہوں نے. ایک اس کا ایک لمبا قصہ ہے. پھر جب ان کے شوہر شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو سہارا ملنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو پیغام دیا ہے اس سے بڑھ کر میرے لیے عزت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن خوف اس بات کا ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ میرے پاس آ کر میں آپ کے ساتھ رہوں اور وہ بچے شرارت کریں، آگے پیچھے ہوں، شور مچائیں، آپ کو تکلیف ہو. میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو، اس لیے مجھے یہ رشتہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اور میں اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میرے لیے بہت بڑی عزت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم بچوں کے ساتھ ہی آؤ، بچوں کے ساتھ ہی میں اپنی نکاح میں تمہیں قبول کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ ہی نکاح ان کے ساتھ فرمایا. بہت سے ہمارے حضرات آج دوسری شادی کی بات تو کرتے ہیں کہ اسلام میں صاحب دوسری شادی کریں، دوسری شادی کریں، دوسری شادی کریں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دوسری شادی آپ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سنت تو پوری سنت ہونی چاہیے، پوری سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نکاح، وہ بھی اللہ کے حکم سے، وہ بھی جب عمر آپ کی کافی گزر چکی تھی، اس وقت ایک نکاح ایسا کیا ہے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ کنواری تھی، ورنہ آپ کی جتنی بھی زوجات مطہرات ہیں آپ دیکھ لیجئے، کوئی کسی کی دو مرتبہ شادی ہوئی ہوئی ہے، کسی کی ایک مرتبہ ہوئی ہوئی ہے، دو دو مرتبہ کی بیوہ ہیں، اور زندگی کا جو سب سے مضبوط اور جوانی والا حصہ وہ تو آپ نے ایک ایسی عورت کے ساتھ گزار دیا کہ جس وقت آپ نے شادی کی ان کی عمر 40 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، ان کے ساتھ آپ نے گزار دیا بڑا حصہ. ایک بڑے بزرگ ہیں، ابھی ہیں، تو ان کے ایک مرید ان کی مسجد میں امام بھی تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ کر لو بھائی، اس میں کیا پریشانی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، اس کی شریعت اجازت دے دی ہے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. کہنے لگے نہیں حضرت، سنت بھی ہے نا ایک سے زیادہ نکاح کرنا، تو اس لیے میں سنت تو میں کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا بھی میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، اجازت دینے کی ضرورت کیا ہے، لیکن ہاں اتنا کہتا ہوں مولوی صاحب جب سنت پر عمل کرو تو پوری سنت پر عمل کرنا. کسی ایسی عورت سے شادی کرنا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی ہو، پہلی سنت تو وہی ہے نا کامل سنت، 15 سال بڑی ہونی چاہیے، یا پھر ایسی ہو کہ 2-4 بچے ہوں اس کے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بچے تھے جس کا آپ سہارا بن سکو، یہ ہے پوری سنت. وہ کہنے لگے حضرت اس سنت پہ تو عمل نہیں ہو سکتا، اس سنت پہ عمل نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیکھ رکھا ہوگا بہت چھوٹی عمر والی کو کسی کو. تو اگر آدمی سنت ہی پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے عمل کرے، کسی کا سہارا بننے کی کوشش کرے آدمی، یہ ہے کامل سنت. شوق کے لیے ایسا کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت زیادہ فضیلت والا کام نہیں ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، کون منع کرے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. اگر کسی نے ایک سے زیادہ شادی کی اور اس نے انصاف نہیں کیا بیویوں کے درمیان، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، فالج زدہ، اس کے کاندھے گرے ہوئے ہوں گے. جیسے فالج ہو جاتا نا، کاندھے گرے ہوئے ہوں گے، کیا ہوا اس کو، سب پہچانیں گے، انگلی اٹھائیں گے حشر میں، یہ کیسا ہے، کیا ہوا اسے، یہ تو ٹھیک تھا دنیا میں، لیکن یہ دنیا میں ایک سے زیادہ شاید شادی کی اس نے، لیکن اس نے انصاف نہیں کیا. اور کہیں پہ یہ بھی ہے کہ وہ چیٹیوں سے زیادہ حقیر بنا دیا جائے گا، لوگ رینگتے ہوئے چلے گا اور لوگ اس کو رونتے ہوئے گزریں گے، ایسی سزا. تو اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دو شادی فرمائی تھی، لیکن اس قدر انصاف کہ آپ نے گھر کے باہر ترازو ٹانگ دیا تھا، کوئی چیز آتی تھی تو تول کر دیا کرتے تھے، آدھی ادھر آدھی ادھر. اور تربوز والا قصہ ان کا مشہور ہے کہ کہیں سے تربوز آئے آپ کے پاس میں، دو تربوز، تو یعنی کہ ایک تربوز ادھر دے دیا، ایک تربوز ادھر، بلکہ ہر تربوز میں سے دو حصے کیے، اس کا نصف ادھر، اس کا نصف ادھر، دوسرے کے دو کیے، اس کا نصف ادھر، اس کا نصف ادھر. اس لیے کہ بہت سے تربوز میٹھے ہوتے ہیں، بہت سے اتنے میٹھے نہیں ہوتے، کہیں یہاں بھی نا انصافی نہ ہو جائے. تو آدمی اتنا خیال کرے، انصاف کرے پورا، تو کوئی حرج نہیں ہے، دو کرے، تین کرے، چار تک کی اجازت ہے، چار سے زیادہ کی اجازت نہیں، بیک وقت چار تک کی اجازت. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور کئی بچوں کے ساتھ میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور ان کے سارے بچوں کی تربیت کی آپ نے. ان میں سے ایک یہ بھی حضرت عمر، یہ ان کی ایسی تربیت کی ہے، چھوٹے سے تھے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ 9 سال کی تھی. تو بتائیے کتنے چھوٹے تھے یہ، ان کی تربیت کی ہے. تو ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، یہ جلدی سے بھاگ کر آئے اور ہاتھ دھوئے بغیر بس طباق کے اندر کھانے مشغول ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنو یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، میرے قریب ہو جا. یا بنیا کا لفظ انتہائی محبت کے وقت باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ادنو، ذرا قریب ہو جا، پاس آ میرے. کہتے بیٹا ذرا پاس آنا، تو یہ عربی کا وہ جملہ ہے، ادنو، میرے پاس آ. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، فسم اللہ تعالی، اللہ کا نام لے جب کھایا کرے تو، یعنی بسم اللہ پڑھ. وکل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. تین ادب آپ نے بتائے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. بائیں ہاتھ سے کھانا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس پر باقاعدہ وعید آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ نے اس کو کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے تکبرن کہا میں نہیں کھا سکتا، حضور کے ارشاد کے مقابلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی نہیں کھا سکو گے، تو ہمیشہ اس کا ہاتھ ایسا ہی رہ گیا، فالج آ گئی اس کے ہاتھ میں، وہ کچھ کر ہی نہیں پاتا، شل ہو گیا ہاتھ اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا بہت اہمیت کا حامل ہے، اور بعض علماء نے اس کو واجب تک کہا ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا مکروہ تحریمی، تو اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. لیکن کسی مجمع میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی الٹے ہاتھ سے کھانے لگے، آپ کہنے لگے صاحب سیدھے ہاتھ سے کھائیے، الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، ایسے نہیں کہنے چاہیے، بلکہ ایسے موقع پہ کیا کہنا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھا لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کھایا کرتے تھے. بات جو بھی آپ کہیں حق ہو، حق کے طریقے سے ہو، اور حق کے موقع پر ہو، صحیح موقع پر ہو، تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. بات حق ہے آپ کی لیکن طریقہ حق نہیں ہے، یا موقع حق نہیں ہے، تو پھر جلدی سے قبول نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے. بات حق ہو، حق طریقے سے ہو اور حق موقع ہو تو پھر بات کے اثرات ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر داڑھی کا ایک عنوان ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے بلکہ واجب ہے، تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے کہنے لگے کہ اب کیا کر رکھا تم نے یہ، اور بھی بہت سے میں نے الفاظ سنے ایسے، سامنے والے پر اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنا لیجئے. آپ ہم جائیں تو حضور کا جیسا چہرہ ہونا چاہیے، سرکار خوش ہوتے ہیں اپنے جیسے چہرے کو دیکھ کر. اس طریقے سے بات کی جائے گی تو اثر ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، مم مالک سامنے سے کھاؤ، یہ بھی ایک ادب ہے، لیکن طباق ہے ایک، اس میں انواع و اقسام کے کھانے ہیں، کئی قسم کے کھانے ہیں، ایک ہی طرح کا کھانا نہیں ہے. تو آپ کئی جگہ سے بھی اٹھا سکتے ہیں، جو چیز آپ کے سامنے نہیں ہے سامنے رکھیے، وہاں سے آپ اٹھا لیجئے. کئی قسم کے فروٹ رکھے ہوئے تو سامنے سے اٹھا لیجئے، دوسری جگہ سے اٹھا لیجئے. تو ایسے کیا جا سکتا، کئی قسم کی سبزی ہے آپ کے سامنے نہیں ہے، دوسری جگہ رکھیے وہاں سے اٹھا لیجئے. ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو اس وقت یہ ہے کہ اپنے سامنے سے ہی کھائیے. یہ ایک بہت ہی ادب اہم ادب ہے. فروٹ کے معاملے میں بات یہ ہے کہ آپ بڑی گنجائش ہے، ایک ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں، دو ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی کھا سکتے ہیں، چلتے ہوئے بھی کھا سکتے ہیں، ٹیک لگا کے بھی کھا سکتے ہیں. آپ فروٹ کے بارے میں اتنی گنجائش ہے، ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے چلتے چلتے ایک صاحب نے سوال کیا تھا ہم سے، بڑا اچھا سوال، کہ صاحب چائے پیتے ہیں ہم لوگ، چائے کے ساتھ بسکٹس بھی کھاتے ہیں، تو کیا اس وقت بھی ہاتھ دھونا ضروری ہے؟ اس وقت بھی ہاتھ دھونا ضروری ہے؟ نہیں، اس وقت ہاتھ دھونا ضروری نہیں. بطور تفقہ کے جو چیز کھائی جاتی ہے، لطف اندوزی کے طور پر جو چیز کھائی جاتی ہے، فروٹ جیسے کھائے جاتے ہیں، فروٹ کے ہی قبیل میں چائے ہے، کافی ہے، تو ان کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے، سنت نہیں ہے. تو بلا ہاتھ دھلے بھی آپ چائے پی لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کافی پی لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آنے والی جمعرات کو درس نہیں ہوگا، اس کے بعد کو ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. یا اللہ ہم میں سے جن کے اعزہ اقربا رشتہ دار ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، جو موجود ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہمارے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے، ہر اعتبار سے ان کو کامل اور مکمل بنائیے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.